الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم واقية كواقية الوليد. اس حدیث شریف کی شرح میرے شیخ، میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم قطب العالم مجدد زمانہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ منقدہ نے جو فرمائی ہے، اس سے قبل کچھ ضروری گزارشات. اکثر ہمارے حضرات و خواتین اور جینٹلمین اینڈ لیڈیز، یہ اسلوب قرآنی ہے. قرآن پاک میں حضرات کو پہلے فرمایا، پھر خواتین کو، اس لیے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الى آخره. لہذا یہ جو انداز ہے خواتین و حضرات یا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ اسلوب قرآنی اور ذوق شریعت کے الٹ ہے. اس لیے اسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے. لیڈاز پہلے ہے، لیڈیز بعد میں ہے. تو حضرات و خواتین، اس بات کی شکایت کرتے اور کرتی ہیں کہ نماز میں خیالات آتے ہیں، اور نمبر دو یہ کہ نماز میں دل نہیں لگتا. میرے پیارے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، نماز میں دل کا لگنا ضروری نہیں، لگانا ضروری ہے. آپ دل کو لگائیے، نہ لگے تو یہ دل کی لگی ہے، دل اپنی دل لگی کرے، وہ دل لگی کرے اور ہم اللہ لگی کرے. دل کہیں لگے ہم اللہ سے لگیں گے. آج آپ بہت قریب بیٹھے ہوئے، مجھے شبہ ہوا کہ میں نے کہیں ادھار تو نہیں لے لیا آپ سے. تو وہ دل لگی ہے، دل اپنی لگی کرتا رہے، ہم اپنا کام کریں گے. اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آگے بڑھیں گے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے جو یہ بات فرمائی کہ سمجھایا کہ دل کا لگنا ضروری نہیں بلکہ لگانا ضروری ہے. لگنے اور لگانے میں فرق یہ ہے کہ یہ دل لگانے کی کوشش کرتا ہے, دل لگتا نہیں ہے, نہ لگے. اس لیے اور بھی فرمائے اور بھی بات سمجھایا, فرمایا بھائی دل کی تو حالت یہ ہے کہ کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا, یہاں ضرور لگتا ہے, ہر وقت ہی لگا رہتا ہے عشق بازی میں. تو اس کی پرواہ نہ کریں, زیادہ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی دل نہیں لگتا, اس کی پرواہ نہ کریں, کیونکہ جتنی زیادہ توجہ کرے گا اتنا پریشان ہوگا. بالکل آسان سی بات, سیدھی سیدھی بات ہے, نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے اور نماز سے پہلے تھوڑا سا چھوٹا سا مراقبہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ مجھ کو نماز پڑھ کے دکھا دو. بس اتنا مراقبہ کرے اور اپنی توجہ اس بات پر دے کہ میں ہر کام سنت کے مطابق کروں, اس میں بھی اتنا زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہلکی سی توجہ, ہلکا سا دھیان بھی کافی ہے. اب خیالات آتے رہے جاتے رہے, یہ کچھ بھی کرتا رہے, دل اپنا کام کچھ بھی کرتا رہے, یہ اپنا کام کرتا رہے. اس لیے زیادہ توجہ اور زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی بانسری بجا رہا تھا, بانسری بجانا حرام ہے, لیکن وہ بانسری بجا رہا تھا اس کی ہوا کھلی, اس نے بانسری نیچے لگا دی, لے پہلے تو بول لے. پہلے تو بول لے. اچھا والا چلتے چلتے دیکھو. اس لیے اب یہ غیر اختیاری چیز ہے نا, یہ تو ایسا لگتا ہے اجتماع کے لیٹرین کا منظر ہے, بالکل ایسی ایسی آوازیں نکل رہی. کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا والا چلتے چلتے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے موقع پر, کیونکہ ایک تکلیف کی چیز ہے, لیکن زیادہ اس کی توجہ نہ کرے. اب کیا کرے جب اختیار میں نہیں ہے تو کیا کرے؟ یہ سیکھنے کی چیز ہے نا. تو اس لیے فرمایا اور سکھایا اور سمجھایا. ہمارے بزرگوں نے ایک ادب اور بھی سکھایا, وہ یہ کہ یہ جب مائک کی سیٹنگ کی جاتی ہے اور مائک اور آواز کو چیک کیا جاتا ہے جلسوں کے موقع پر, یا مسجد کے اسپیکر چیک کرنا ہے, اس وقت کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہیں, یا اذان کا اسپیکر چیک کر رہے ہیں اس کو, تو اس کو منع فرمایا ہے. دیکھو وہ پنکھا بھی چلا دو, اس کو منع کیا ہے کہ ایسا کام نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالی کا کلام اس چیز کے چیک کرنے کے لیے لگانا, اس کو منع کیا. یہ تعظیم, احترام اور ادب کے خلاف ہے کہ اس کام کے لیے قرآن پاک پڑھا جائے. اس کو تو اہتمام سے پڑھنا چاہیے, اس لیے اس کو منع کیا. ایک دو تین, ون ٹو تھری چیک, اس طرح کر لے, کوئی نہیں ہے اس میں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت دل عجیب ہے, کبھی کہیں لگتا ہے کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا. فرمایا دل ایسا ہے, دل ہوتا ہی ایسا ہے, اس کے عربی میں دل کو کہتے ہیں قلب، قاف قلب، اور انقلاب بھی اسی سے ہے، اور اس کے معنی بدلنے کے ہیں. لہذا دل کا بھی یہی حال ہے، دل بدلتا رہتا ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، اور ہے ملک کو نہیں جس کی خبر، وہ حضور میرا حضور ہے. سبحان اللہ. ملک مارے فرشتے. کبھی تو عبادت میں، قرآن میں، طاعت میں ایسا دل لگ رہا ہے کہ بس رونا بھی آ رہا ہے، اور دل لمبی لمبی نماز پڑھنے کو بھی دل چاہ رہا ہے، قرآن پاک بہت اچھا پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے. اور کبھی عالم یہ ہے کہ دل کی حالت ایسی ہی کہ گویا زبردستی نماز پڑھنے کے لیے آ کر کھڑا ہو گیا، بس جیسے مشین ہے. اور ہم لوگ وہ حالت جس میں نماز پڑھنے میں بہت مزہ آئے اس کو اچھا سمجھتے ہیں. اور میرے بڑے، میرے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ حالت جس میں نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے اور یہ نماز پڑھے، یہ حالت زیادہ اچھی ہے. فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا؟ ابھی تو یہ دل کی وجہ سے کر رہا ہے، دیکھ بیٹھا اگر تکلیف ہے تو ادھر چلا جا، ہاں ایک طرف چلا جا، جب تکلیف ہے تو ایسا مت کرو، ایک کونے میں بیٹھ جاؤ تاکہ کروٹیں لیتے رہو نا اپنی طبیعت سے. ہاں تو دل کی حالت ہے وہ بدلتی رہتی ہے. کبھی بہت لذت، رونے کو دل چاہتا ہے، اور اچھا قرآن پاک، اچھی تلاوت، سب کچھ، نماز خوب، جس کو کہتے ہیں ہماری طرف سے دل لگانا. کبھی بالکل ایسا لگتا ہے میں پکا منافق ہوں، دھوکے باز ہوں، نہ عبادت کو مزہ، نہ ذکر میں مزہ، نہ تلاوت میں مزہ. لیکن اللہ تعالی کا حکم سمجھ کر یہ سارے کام کرتا ہے. فرماتے ہیں اصل عبادت اور بندگی تو یہ ہے، کیونکہ پہلے تو دل نے کہا کر لو، دل کی مان لی، اور اس میں ایک ناز بھی ہوتا ہے کہ یار دیکھو میں عبادت گزار ہوں. اور جس وقت دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، عبادت کو دل نہیں چاہتا، اس وقت دل کا یہ حال ہوتا ہے کہ بالکل میں منافق ہوں، کمینہ ہوں، گرا ہوا انسان ہوں، نہایت گناہگار انسان ہوں، اس کے قلب کی ایسی حالت ہوتی ہے. اور میری عبادت کیا ہے؟ بس یہ جو کیفیت ہے نا، یہ عبدیت اور بندگی والی کیفیت ہے. اور نماز تلاوت احکام پر عمل سے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. فرماتے ہیں اب یہ بندہ ہے، کیونکہ پہلے دل کی مانی، اب اللہ کی مان رہا. اور اگر عبادت میں دل لگنے کی وجہ سے عبادت کی اور دل نہ لگنے کی وجہ سے عبادت چھوڑ دی، تو فرماتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات نہیں ہے، یہ تو نہایت بری بات ہے کہ گویا کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں، دل کا بندہ ہے. دل نے کہا کر لو عبادت، کر لی، دل نے کہا عبادت مت کرو، نہیں کی. تو حاصل کلام یہ ہے کہ عبادت میں اس بات کی طرف توجہ نہ کرے کہ دل لگے یا نہ لگے، دل لگے یا نہ لگے اس کی طرف توجہ نہ کرے، دل کو لگائے بس. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب شیخ ذکر بتاتا ہے تو اب ذکر میں مزہ نہیں آ رہا، مزے کی طرف توجہ نہ کرے، کام کرتا رہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کمالات اشرفیہ میں، اور میں نے اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ سے براہ راست سنی، فرماتے ہیں کہ ذکر بے لذت پر، ذکر بے لذت پر دوام سے قلب کو نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ حاصل ہو جاتی ہے. یعنی ایسا ذکر جس میں بالکل لذت اور مزہ نہیں ہے لیکن ہمیشہ کرتا رہتا ہے، اس سے قلب کو وہ خاص بات پیدا ہو جاتی ہے جس کو نسبت میں اللہ اللہ سے تعلق کہا جاتا ہے. دیکھیں نا، ایک مزدور ہے، وہ کام کرتا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا، گرمی ہے، اب آج کل گرمی ہے، پسینہ کتنا نکلتا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا لیکن کام کر رہا ہے. آپ مزدوری دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کہنے جی آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا اس لیے آپ کو مزدوری نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ معیار رکھا ہی نہیں ہے. سنت پر عمل کرو، دل ادھر جا رہا ہے وہ دل کو پکڑ کے پھر لا رہا ہے. شوق و ضبط شوق میں کشمکش ہے، شوق و ضبط شوق میں کشمکش. شوق کہہ رہا ہے حسینوں کو دیکھ لو، گناہ کر لو، اور ضبط شوق یہ ہے کہ میں اس دل کو پکڑوں. خبردار، یہ اللہ کا حکم ہے، شوق کو پکڑ لو. شوق گناہ کی طرف جا رہا ہے اور میں شوق کو پکڑ لوں، ضبط کر رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں، اس کو پکڑ لوں. ہے شوق و ضبط شوق میں کشمکش، رسہ کشی ہو رہی ہے، کھینچا تانی ہو رہی ہے. شوق و ضبط شوق میں کشمکش، دل مجھ کو، میں ہوں دل کو ستائے ہوئے. دل مجھے ستا رہا ہے کہ گناہ کر، میں دل کو ستا رہا ہوں کہ نہیں کرنے دوں گا. واہ، ارے میاں، یہی تو وہ چیز ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہے شوق و ضبط شوق میں کشمکش، رسہ کشی کھینچا تانی ہو رہی ہے. شوق و ضبط شوق میں کشمکش، دل مجھ کو اور میں ہوں دل کو ستائے ہوئے. تو مجھے ستائے گا، میں تجھے ستاؤں گا. دل مجھے ستا رہا ہے کہ گناہ کر، ہم اسے ستا رہے ہیں کہ نہیں کریں گے. سبحان اللہ، یہ بندگی ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، کیا باتیں ہیں. دیکھو، اپنی کی طرف نہیں نسبت کر، اپنے شیخ کی بتا رہے. کیا حضرت نے کیسی کیسی باتیں سکھائی اور سمجھائی ہیں. بس زیادہ اس دل پر توجہ نہ کرو کہ ارے صاحب، کہ توجہ ڈال رہا ہے دل پر. ارے اس کی فکر نہ کرے، بس سنت کا کام کرے. لہذا وہ نماز جس میں خیالات آتے ہوں، لیکن یہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے، سنت کا اہتمام کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو کامل فرمایا ہے، پھر کیا گھبرانا بھائی. لہذا خیالات کی طرف توجہ نہ کریں. طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی. یہ ہے خیالات کا مسئلہ کہ جی خیال آتے رہے. ایک صاحب نے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت، مجھے بہت برے برے خیالات آتے ہیں، اور ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ کفر تک کے خیالات آتے ہیں. یہ بات حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کہی. کوئی کفریہ خیالات آتے ہیں تو آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کہا حضرت، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا دل سخت پریشانی ہوتی ہے، اور نہایت افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. فرمایا، الحمدللہ آپ پکے مومن ہیں، کیونکہ کسی کافر کو اپنے کفر پر وسوسہ نہیں آتا. کسی کافر کو اپنے کفر پر کبھی وسوسہ نہیں آتا، اور مومن کو اس بات سے تکلیف ہونا یہ عین ایمان کی علامت ہے. البتہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا علاج بھی بتا دیا کہ کیا کرو. اور ایک تو بات یہ کہ ایک آدمی کو خیال آ رہا ہے کفر کا، وہ نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. وہ پکا مسلمان ہے بھائی, خیالات آتے رہے. لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, فرمایا یہ پڑھ لیا کرو, آمنت باللہ ورسولی, را پیش رو سین پیش سو, رسولی ہی وقف کر کے پڑھیں گے آگے وقف رسولی. آمنت باللہ ورسولی, میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر, میں ایمان لایا اللہ تعالی پر اور اس کے رسولوں پر. اصل میں یہ وسوسہ ہوتا کیا ہے, اس کی حقیقت یہ ہے کہ شیطان ستاتا ہے. اس کا کام ہے مومن کو پریشان کرنا, بس یہ پریشان کرتا ہے. اب آپ کو پتا چل گیا, مجھے پتا چل گیا, اس کا نام ہے پریشان, اس کا کام ہے پریشان کرنا. وہ پریشان کرتا رہے, ہم نہیں ہوں گے, کیونکہ وسوسہ بالکل نقصان نہیں دیتا. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہم الحمدللہ الذی رد کیدہ, الحمدللہ رد کیدہ الی الوسوسہ, او کما قال, کہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ شیطان کے قید کو, مکر کو صرف وسوسے کی حد تک رکھا. لہذا جب شیطان وسوسہ ڈالے یہ پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ صرف وسوسے کی حد تک اس کو رکھا. شیطان کو یہ نہیں ہے کہ اب مولوی صاحب یہاں بیٹھے تقریر کر رہے ہیں, یا کوئی آ کر شیخ کی مجلس میں آ کر بیٹھا, شیطان آیا اس نے نیچے سے ہاتھ دیا اور اٹھا کر حسینہ کی گود میں بٹھا دیا. وہ مسجد عثمان غنی میں آیا بیان سننے کے لیے, وہ جناب اس کو اٹھا کر جو ہے وہ لاس اینجلس لے گیا. اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, صرف اس کا کام, ہاں چھیڑتا ضرور ہے وہ. بھائی دیکھو ایک بات ہے, انسان کو کوئی چھیڑ رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, توجہ ہی نہ دے. جیسے کتا ہے, کتا جب بھونکتا ہے کیا کرتے, اس سے مقابلے بازی تو نہیں کرتے نا, وہ تو سیاستدان کی طرح ہے, وہ تو بھونکے گا. اب وہ کوئی بھونکے گا تو کیا اس کا جواب دیں گے کیا؟ اس لیے بعض جگہ جواب نہ دینا ہی اچھا ہوتا ہے بھائی, یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. جیسے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ایک سائنسدان ہے, اس کا نام ہے ڈاروین, اس نے اپنی طرف سے ایک تحقیق بنائی کہ انسان پہلے بندر تھا, اس کے نیچے کھجلی ہوئی تو وہ اپنی جو ہے وہ رگڑ لاتا, کھجلی کی شدت سے تو رگڑتے رگڑتے دم جھڑ گئی اور بے چینی بڑھتی رہی, پریشان ہو کر بھاگا, بھاگتے بھاگتے ہاتھ پاؤں پہ بھاگ رہا تھا, اچانک کھڑا ہوا پریشانی سے اور انسان بن گیا. اس نے اپنی تحقیق پیش کی. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ اس کا جواب دے دیے. حضرت نے فرمایا بھائی اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. کہا حضرت اتنی عجیب بات کی اس نے, کہ ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, انسان ہیں. فرمایا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے اپنا نسب پیش کرنے کا, حق ہے اس کا. اب ایک آدمی اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں بندر کی اولاد ہوں تو اس میں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے آپ تسلیم کر لو, ٹھیک ہے بھائی آپ بندر کی اولاد ہیں. اگر وہ کہے کتے کی اولاد تو جی ہم ایمان لاتے ہیں آپ کتے کی اولاد ہیں, جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں فرمایا یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹے, ہم الحمدللہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اس میں جھگڑا کرنے کی کیا بات ہے, کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ ہیں وہ حضرات جو عارفین اور حکیم کہلاتے ہیں. کیا حکمت و دانش کی باتیں, فضول بات میں لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے تسلیم کر لو ختم, آپ اپنا نسب پیش کریں. ہمارا نسب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اس لیے بعض مرتبہ فضول باتوں کے پیچھے لگنے سے وقت برباد ہوتا ہے، فضول باتوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کوئی جب کچھ کہہ رہا ہے اذیت والی بات کہہ رہا ہے تو اس کا طریقہ یہی کہ خاموش رہنا ہی اچھا ہوتا ہے. جیسے کتا بھونکتا ہے، اب اس کا جواب بھونک سے تھوڑی دیا جاتا ہے، نہ بھونک سے دیا جاتا ہے نہ پتھر مارا جاتا ہے، وہ بیچارہ کتا ہے، اس کا کام یہی ہے. اگر واقعی آپ کو کتے کا علاج کرنا ہو تو اس کا ایک علاج بھی ہے. زیادہ اگر کتے بھونک رہے، ایک صاحب اپنے کسی نواب صاحب کے ہاں، ان کے دوست نواب تھے، ان کیا مہمان ہوئے، رات گزری تو نواب صاحب ملنا ہے، خیریت پوچھی کہ جیسے میزبان ہے مہمان کا حق ہوتا ہے، جناب رات کیسی گزری؟ اب وہ دیکھا مہمان کی آنکھیں لال، خیریت جناب کیا بات ہے؟ کہہ رہے صاحب کیا بتائیں، رات بھر کھڑکی کے باہر یہ سارے کتے اپنی الیکشن مہم کرتے رہے، الیکشن کمپین کرتے رہے اور جلسہ کرتے رہے، رات بھر تو میں سو نہیں سکا، اتنا بھونک اتنا بھونک. نواب صاحب نے کہا اوہو کیا بتائیں، ہم تو اتنے خود پریشان ہیں، ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے، اب ہم لوگ تو عادی ہو گئے. تو مہمان نے کہا کہ آپ اس کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ کہ بھائی اس کا علاج کیا کریں، وہ کتے ہیں. کہ اس کا بھی علاج ہے. اچھا بھائی، خیر رات گزری، اب نواب صاحب بیٹھے تھے تو جو ان کے الیکشن کے جو کارنر میٹنگ کا وقت ہوتا تھا، اب وہ وقت شروع ہو گیا، ایک گھنٹہ گزر گیا کوئی آواز ہی نہیں آ رہی. اب نواب صاحب بڑے حیران، خیر آئے انہوں نے دیکھا اپنی گیلری ٹیرس میں، آئے گیلری میں آ کر جھانکا، دیکھا کتے کی وہی پوری پنڈال سجا ہوا ہے ان کا، اور سارے منہ کھول رہے ہیں. منہ کھول کرتا ہے نا تو منہ آسمان کی طرف کرتا ہے، وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں لیکن آواز نہیں نکل رہی. بڑے حیران ہوئے، یہ کیا؟ خیر خود بھی سکون سے سوئے اور جناب وہ مہمان بھی صبح ملے ملاقات ناشتے پہ، ہاں بھائی خیریت؟ ہاں جی ماشاءاللہ. کہا آج آپ نیند کہاں؟ بہترین نیند آئی آج تو الحمدللہ، کیوں آج سیاست دان بھونک نہیں رہتے نا، تو اس لیے آج اچھی نیند آئی. کیا ہوا کیسے؟ کہا بس تھوڑا سا علاج کرنا پڑا ہے. کہا پھر بھی بتا دے تاکہ ہمارے بھی کام آئے. کہا چلے راز کی بات ہے لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں. کہا بات یہ کہ کتا بھونکتا ہے نا نیچے کا زور لگا کے، تو میں نے یہ کیا کہ نیچے بڑی سی ڈنڈی لے کے ہر ایک کے پیچھے سے تھوڑی سی گریس لگا دی. جب وہ بیچارہ رگڑنے کے لیے کرتا تھا، رگڑنے کے لیے کرتا تھا، وہ تو سلپ ہو جاتی تھی. اچھا نواب صاحب نے کہا ہو، تبھی میں کہوں منہ تو اوپر کرتا ہے لیکن آواز نہیں نکل رہی. کہا وہ آواز سلپ ہو رہی تھی. تو شیطان بھی مثل کتے کے ہے، یہ لات بھونکتا رہے اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے. اللہ تعالی نے جو ہمیں فرمایا قرآن، نماز، روزہ، عبادات، داڑھی شلوار ٹخنے سے اوپر ہے، عورتیں ہیں شرعی پردہ کریں شریعت کے مطابق، اب وہ شیطان کچھ بھی کہتا رہے کہنے دو اس کو، پرواہ نہ کرے. دیکھیے جب شاندار گاڑی گلی سے گزرتی ہے نا تو کتے کیسے بھاگتے ہیں، گاڑی والا کیا کرتا ہے، روک کے ان سے کہتے ہیں، ان سے کہتا ہے یہ کیا آپ کی تہذیب ہے؟ آپ بکن ہاؤس اسکول میں پڑھا نہیں جا کے تم نے؟ یہ کیا تہذیب ہے تمہاری؟ گاڑی والا کیا کرتا ہے، یہ گاڑی اس کے پیچھے دوڑا دے. بعض ایسے لوگ بھی ہیں، بعضوں کو عجیب ہے گاڑی پیچھے دوڑانا شروع کرتے ہیں. یہ بھی فضول وقت کو اپنے برباد کرنا ہے. لیکن باتوں کو عجیب شوق ہوتا ہے. ایک صاحب تھے، کیا کہیں بس، ان کو بھی بڑا شوق تھا یہ، جہاں کتے نظر آئے اس کو جنونی ہو جاتے تھے وہ. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کتے ان کی گاڑی دیکھ کے خود ہی بھاگ جاتے تھے. ایسا عالم. تو شیطان مثل کتے کے ہے، توجہ نہ کرے اس کی طرف. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی کو صرف وسوسے کی حد تک محدود رکھا.
رد کیدہو الی الوسوسہ. بس تمام تعریف اللہ کے لیے الحمدللہ الذی رد کیدہو الی الوسوسہ. صرف قید کو مکر کو وسوسے تک محدود رکھا. بس وہ سب وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ توجہ نہ کرے بھائی، نماز کو آ رہا ہے وسوسہ ڈالا، نماز نہیں پڑھو، اس سے لڑے بھی نہیں، بس خاموشی سے آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں. واہ واہ، عارفین کی کیا بات ہوتی ہے. ہمارے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانتوی رحمت اللہ علیہ، آہ یاد آیا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ جب اپنے استاذ، اپنے مربی، اپنے شیخ مولانا یعقوب صاحب نانتوی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے تھے تو فرماتے تھے ہمارے حضرت نے مولانا یعقوب صاحب نانتوی رحمت اللہ علیہ ایسی محبت سے نام لیتے تھے کہ بس. مربی اور شیخ چیز ہی ایسی ہوتی ہے. حضرت فرماتے جب میں نے موقوف علیہ پڑھا تو اس زمانے میں قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا درس حدیث ہوا کرتا تھا، اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ احادیث مبارکہ کی تمام کتب دورہ حدیث کی خود پڑھاتے تھے اکیلے، پوری بالاستیعاب مکمل ایک ایک گزرتا تھی حدیث شریف. ایسا عالم تھا. اور حضرت کا درس حدیث شریف کیا ہوتا تھا؟ بس سبحان اللہ، درس شاہ آشوب و چرخو زلزلہ. معرومی فرماتے ہیں درس شاہ آشوب و چرخو زلزلہ، کہ اللہ والوں کا جو درس ہوتا ہے اشک بار آنکھوں سے دل پر چرخ آسمان کو ہلا دیتا ہے، دل کی دنیا کو، اور دل پر زلزلہ طاری کر دیتا ہے. وہ درد بھرا دل رکھنے والا جب بیان کرتا ہے. اور یہ بات نے زیادات و باب و سلسلہ، زیادات باب و سلسلہ یہ منطق اور فلسفے کی کتابیں ہیں نا، یہ اس سے بات نہیں پیدا ہوتی، یہ تو دل پر اللہ کی محبت کی چوٹ لگوانے سے یہ بات پیدا ہوتی ہے، کسی اللہ والے کی صحبت سے. تو حضرت کا دورہ حدیث شریف ماشاءاللہ. فرماتے جب موقوف علیہ ہوا تو سارے ساتھی آپس میں باتیں کر رہے تھے، بھائی ہم تو گنگو ہو جائیں گے دورہ پڑھنے کے لیے، اور یہی ہوتا تھا سب وہیں جاتے تھے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے مجھے خیال آیا کہ میں نے شروع سے تمام سب کچھ دارالعلوم میں پڑھا دیوبند میں، اور مولانا حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا، سب علم حضرت سے حاصل کیا، اب علم کی خاطر سے اور سنا ڈگری اور سند کی خاطر سے میں وہاں چلا جاؤں؟ حضرت فرماتے مجھے شرم آئی کہ میں اپنے استاد کو چھوڑ کے جاؤں. کہا بس میں نے اللہ سے کہا یا اللہ آپ نے جو مجھے دینا ہے نا، جو وہاں دینا ہے آپ یہیں دے دیجیے، لیکن مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے استاد کو چھوڑ کے چلا جاؤں. واہ کیا غیرت اور حیا ہے، اس کو کہتے ہیں وفاداری، اس کا نام ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا سید کہ یہ کسی ملازم کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکانا کہ تیرا مالک ایسا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، دیکھو ہمارا تو ایسا ہے، تمہیں تنخواہ اتنی دیتا ہے، ہمارا تو اتنی دیتا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں فلی سب منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے. کہ جو ملازم کو بھڑکا ہے تمہاری تنخواہ اتنی، ارے ہمارے یہاں تو اتنی ہوتی ہے، اور تمہیں ایسا، تو ہمارے ایسا ہوتا ہے، اور دیکھو تمہارا مالک تم پر ظلم کرتا ہے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے یہ شخص. اس سے اندازہ کرے کوئی کسی کو توڑنا. اور اسی طریقے سے کسی بیوی کو، عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکانا کہ تمہارا شوہر تو یہ کرتا ہے، دیکھو تمہارے ساتھ یہ کرتا ہے، تمہیں اتنے پیسے دیتا ہے، تمہیں ایسے کرتا ہے، اور دیکھو تمہاری بیوی ایسے کرتی ہے، شوہر کو پڑھ بھڑکا رہے ہیں، بیوی کو بھڑکا رہے ہیں شوہر کے خلاف اور شوہر کو بھڑکا رہے ہیں بیوی کے خلاف، وہ دیکھو تم پر ایسے کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور نہیں لے کر جاتا، پیسے نہیں دیتا اور یہ سب، اور تمہاری بیوی ایسی ہے اور ویسی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیس منا، یہ مرد عورت جو ایسی حرکت کرے یہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طریقے سے اولاد کو باپ کے خلاف بھڑکانا کہ دیکھو تمہارا باپ ایسا ہے، تمہارا باپ ایسا ہے، تمہارا باپ تم پر سختی کرتا ہے، تم پر ایسی پابندیاں لگاتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا فلیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے. اولادوں کو باپ کے خلاف بھڑکانا، بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانا، شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکانا، اور ملازم کو مالک کے خلاف بھڑکانا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنا بڑا گناہ ہے یہ. اب مزے سے چھوٹی سی بات کہہ دی، مثلاً اولادوں کو ایسے کہہ دیا، ارے تمہارا باپ جانے نہیں دے رہا، لو جی یہ کیا بات ہوئی، کیا حرج تھا اگر چلے جاتے بچے، رکنے نہیں دے رہا. بیوی کے خلاف ایسے کہ دیکھو تمہاری بیوی ایسے کرتی ہے اور ویسے کرتی ہے، یا شوہر کو کہ تمہارا شوہر ایسا ہے اور ویسا ہے، دیکھو ہمارا شوہر تو ایسا ہے تمہارا ویسا ہے، بھڑکانا ملازم کو کہ دیکھو اتنی تنخواہ دیتا ہے، ہمارے سیٹ صاحب تو یہ کرتے ہیں، ہمارے یہ کرتے ہیں، ارے آ جاؤ تم، آ جاؤ میں تمہیں اتنی تنخواہ دوں گا. آپ سسر میں کتنی سخت وعید ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی سے سوچ لینا چاہیے کہ باقی اس سے یہ بھی ایک عجیب چیز سلسلہ ہے کہ کسی شیخ کے مرید ہیں، ان کا کام ہی مریدوں کو گھیرنا ہوتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی بڑی فلم ہے. غیروں کی نہیں، یہ تو اپنوں کی بات کر رہا ہوں میں. کسی کو ہمارا شیخ ایسا ہے، ہمارا ویسا ہے اور ایسا اور وہ، یہ بھی گھیرا گھاری بھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک چیز ہے بڑی، یہ بھی سسٹم چلتا ہے، یہ بھی نہایت بری حرکت ہے، نامناسب حرکت ہے. اس لیے اس کو بھی منع کیا، ایسا کام نہ کرو. تو حضرت حکیم الامت فرماتے کہ مجھے حیا آئی، شرم آئی کہ میں نے جس سے پڑھا، موقوف علی تک پڑھا، اب اس کے بعد دورہ پڑھنے کا وقت آیا تو میں چلا جاؤں، میں حیا آئی کہ میں اپنے استاد کو جو میرے مشفق، مجھے پڑھانے والے، سمجھانے والے، اور صرف ڈگری اور سند لینے کے وہاں جو ملے گا، اللہ سے میں نے دعا کیا، اللہ آپ نے جو حضرت گنگوں میں دینا آپ مجھے یہی دے دیجئے. حکیم الامت فرماتے کہ جب میں درس میں بیٹھا، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی تشریف لائے. اب دیکھیے استاد کے بھی دل میں یہ بات ہوتی ہے، شیخ کے دل میں بھی بات ہوتی ہے کہ دیکھو یہ بے وفائی کرتا ہے. حکیم الامت تانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت نانوتوی مولانا یعقوب صاحب تشریف لائے، مجھے درس میں بیٹھے دیکھا، حضرت کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی اور فرماتے ہیں مجھ سے فرمایا، مولوی اشرف علی تم گنگوہ نہیں گئے. حضرت فرماتے ہیں کہ بس میں نے اتنا عرض کیا کہ نہیں حضرت، میرا دل نہیں چاہا، بس اس سے زیادہ بات کرنے کی، کہ حضرت کہ میں زیادہ بات، بعض مرتبہ حیا اور غیرت کی وجہ سے زیادہ بات نہیں کی جاتی. لہذا حکیم الامت خاموش ہو گئے. فرماتے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ، میں خاموش ہو گیا، حضرت بھی خاموش ہو گئے، لیکن حضرت کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، گویا کہ حضرت نے اس کو پسند فرمایا. اللہ تعالی نے وہ علوم عطا فرمائے کہ حضرت کے ساتھ پڑھنے والے اور دوسرے حضرات، وہ کہتے تھے بھائی آپ کیا پڑھتے ہیں، اس لیے کسی نے حضرت کی اماں جان حضرت کی گھر والی سے اماں جان سے پوچھا کہ ذرا بتائیے کہ حضرت گھر میں کیا پڑھتے ہیں، کتنا مطالعہ کرتے ہیں کہ جب بیان فرماتے ہیں تو ایسے علوم اللہ اکبر کے بارش ہو رہی ہے. تو اماں جان نے فرمایا بس یہ دو کتابیں پڑھتے ہیں، بس یہ دو. کہا کیا؟ دکھائے، ایک قرآن پاک تھا اس کی تلاوت اور ایک مناجات مقبول. فرمایا بس یہ دو کتابیں پڑھتے ہیں. کسی نے بچے نے پوچھا تھا کہ بڑے ابا، کیونکہ حکیم الامت کو سب بڑے ابا بولتے تھے، پوچھا کہ بڑے ابا کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا بیٹا بس یہ دو کتابیں پڑھتے ہیں. لیکن اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا ایسا ادب کیا اور اللہ تعالی نے ان کے ادب کی برکت سے وہ علوم کھولے کہ عالم انگوش بدندہ رہ گیا. آج تک ان کے علوم سے استفادہ لوگ کر رہے ہیں. اور حکیم الامت نے خود جوش میں فرمایا تھا انشاءاللہ صدیوں تک علوم سے استفادہ ہوگا. یہ ادب تھا. جمعے کا دن آتا تھا، آپ دیکھیے ہمارے ہاں طالب علم کیا کرتا ہے کہ جمعرات کی شام سے جمعرات کو پڑھنے کو اس کا دل ہی نہیں چاہتا. شام ہوتی ہے، چلو بھائی سیدھا کہیں میلے میں، کہیں بازار میں، کسی رشتے دار کے یہاں چلے جاؤ. حکیم الامت شام گزار کے صبح کا، جمعہ کی صبح آتی تھی، ایک استاد کے پاس گئے، دروازہ کھٹکا رہا ہے. ہاں بیٹا کیسے آنا ہوا؟ حضرت کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بتائیے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوا. استاد نے کوئی کام بتا دیا، وہ کام کر لیا، نہ بتایا کہا کوئی نہیں، دوسرے طرف استاد کے پاس پہنچ گئے، دروازہ کھٹکا رہا ہے. ہاں بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت کوئی خدمت، کپڑے دھونے ہو، کوئی برتن دھونے ہو، کوئی جھاڑو لگانا ہو، کچھ بازار سے لانا ہو، آپ حکم فرمائیے. کیا عجیب ذوق تھا، واہ. آخر کوئی جو بڑا بنتا ایسے تو نہیں بنتا نا، اس کے پیچھے ایک داستان ہوتی ہے. کیوں رو پڑتے ہیں لوگ میری داستان کے ساتھ، کیوں رو پڑتے ہیں لوگ میری داستان کے ساتھ، شاید کہ میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ. حضرت کا شعر ہے. اللہ اکبر، ایسے تو نہیں بنے، بڑے بنے تھے نا، اتنا ادب تھا. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسے کو محدود رکھا. وہ محدود ہے کہ صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، اٹھا کے نہیں لے جا سکتا کہ صوفی صاحب کو یہاں سے اٹھایا کہیں اور لے گیا، ایسا نہیں. وسوسہ آ رہا ہے توجہ نہ کرے، لڑے بھی نہیں. اس لیے فرمایا، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سمجھاتے تھے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات، کہ فرمایا وسوسے کی مثال تو بجلی کے ننگے تار کی طرح ہے. وسوسے کی مثال بجلی کے ننگے تار کی طرح ہے، ہاتھ لگاؤ تو کرنٹ لگے گا، جھٹکا دے کے دور ڈالو تو کرنٹ لگے گا. اس لیے فرمایا جب بجلی کا تار ہوتا ہے تو کیا کرتے؟ رستہ بدل کے گزر جاتے. تو فرمایا وسوسے کا بھی یہی ہے، نہ اس کو پکڑو اور نہ اس بات کی فکر کرو کہ وسوسہ کیوں آ رہا ہے، اس کی فکر میں بھی نہ پڑے. اور جن لوگوں نے وسوسوں کا جواب دینے کی کوشش کی اور وسوسوں کے پیچھے پڑے، بھگانے کی بھی کوشش کی، پاگل ہو گئے، دماغ الٹ گئے. توجہ ہی نہ کرے، خیال آتا رہے، اپنے کام میں لگا رہے. ایسے شخص کو چاہیے کہ تنہا نہ رہے، اکیلے نہ بیٹھے اور ہنسا بولا کرے. کچھ نہیں تو وہ نواب صاحب کا کتے والا واقعہ یاد کر لیا کرے. نیک دوستوں میں ہنسا بولا کرے، اپنے کو مشغول رکھے، کام کرے، گھر کے کام کرے، برتن دھو لے، جھاڑو لگا دے، کام میں لگے رہے، تنہا نہ رہے. اور اگر بیوی میکے چلی گئی ہے تو خانقاہ میں آ جائے، اکیلے بھی نہ رہے. زیادہ بیوی کی محبت نہ دکھائے کہ بستر کو یاد کر کر کے رو رہا ہے، ہائے میری، ہائے میری معشوقہ، یہ تکیہ ہے، یہ برتن ہے، یہ سب. زیادہ اس چکر میں پڑے گا تو بھی پریشان ہوگا. اب وہ حدیث شریف، یہ ضروری بات تھی جو ہو گئی کہ نماز میں دل کا لگنا ضروری نہیں، لگانا ضروری ہے. اور وسوسے کی طرف توجہ نہ دے، بس فرمایا یہ اس کا علاج ہے، توجہ نہ کرو. کیوں آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کب سے آ رہا ہے، بس فکر ہی نہ کرے. گناہ کا خیال آ رہا ہے، یہ گندا خیال، وہ خیال، توجہ ہی نہ کرے، اپنے کام میں لگا رہا ہے، اکیلے نہ بیٹھے. کیونکہ جتنا سوچے گا دماغ پاگل ہوگا، پریشان ہوگا، لوگوں کی شلواریں اتر گئی. کیا مطلب؟ دماغ کی خشکی بڑھ گئی، اس وجہ سے روشنیاں نظر آنے لگی اور اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے محسوس کرتے. یہ سب پاگل پن کی علامات ہے. روشنیاں نظر آنا، گرین چینل نظر آ رہا ہے جی، یہ سب پاگل پن کی علامات ہے اور یہ ابتدا ہے. سبحان اللہ. اس لیے بڑی نعمت ہے مشغول رہنا، کہ ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، دوست احباب ہیں، فرصت ہی نہیں ہے. ایک چلو چھوٹا سا لطیفہ بھی سنا. ایک صاحب کو میں نے فون کیا، میں نے کہا ارے بھائی کہاں ہو بھائی؟ اس نے کہا حضرت کیا بتاؤں، اتنا مصروف ہوں کہ کھجلی کرنے کی فرصت نہیں ہے. یہ محاورہ ہے نا ہمارا. میں نے کہا یار چلو سب سے پہلے کام یہ کر لو، کھجلی کر لو، اس وقت تمہیں فرصت مل گئی. اپنے کو مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے، مشغولیت بڑی نعمت ہے. وہ محاورہ مثل مشہور ہے نا کہ خالی ذہن شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، خالی ذہن شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. اور ایک آدمی مشغول ہے، مشغول آدمی کو کبھی وسوسہ نہیں آتا. یہ سارے فارغ لوگوں کا کام ہے، اور مشغول آدمی کو وسوسہ نہیں آتا. اب وہ حدیث شریف جو پڑی تھی، اللہم واقعیتن کا واقعیت الولید، سبحان اللہ. حضرت نے اس کی عجیب شرح فرمائی. اس حدیث شریف کے معنی یہ ہے کہ اللہ میری ایسی نگہبانی فرما جیسے ولید، ایک تو ہے ولد لڑکا، ولید کہتے ہیں چھوٹے لڑکے کو، چھوٹا بچہ، یعنی چھوٹے بچے کی جیسے نگرانی کی جاتی ہے، اللہ میری ویسی نگہبانی فرما. اللہم واقعیتن کا واقعیت الولید، ایسی نگہبانی فرما جیسے چھوٹے بچے کی نگہبانی کی جاتی ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو مٹی کھانے کی عادت ہے. ماں کیا کرتی ہے؟ ایک کام تو یہ کرتی ہے کہ صاف ستھرا رکھتی ہے جھاڑو لگا کر، کہ کہیں مٹی کے آثار اور نشانات نہ ہو. یہاں تک کہ وہ بچہ کھڑکی میں بھی کوئی کونے کھدرے میں اتنا عاشق ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے مٹی نکال لیتا ہے. تو ماں زبردست صفائی کر کے رکھتی ہے، نمبر ایک. اور فرمایا نمبر دو کام یہ کہ جو بچے آنے والے ہوتے ہیں، آنے والے بچوں کی تلاشی لیتی ہے کہ کہیں یہ میرے بچے کو مٹی سپلائی نہ کر دے. ان کا موبائل فون بھی چیک کر لیتی ہے کہ یہ اپنے بلوٹوتھ کے ذریعے سے میرے بچے کے موبائل میں بلوٹوتھ کے ذریعے سے مٹی داخل نہ کر دے. ایسا نا، آج کل تو وائرلیس کا دور ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ادھر سے ادھر پیغام ٹرانسفر ہو جاتا. اور تیسرا کام یہ کر دیا کہ بچہ اگر اپنی نالائقی سے مٹی کو کھا لیتا ہے تو ماں انگلی ڈال کر تھپڑ لگاتی ہے. انگلی ڈال کر تھپڑ اس لیے پہلے لگاتی ہے کہ بچہ منہ نہیں کھولتا. تھپڑ لگاتی ہے، منہ کھولتا ہے، پھر اس کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ مٹی نکال دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد واہ کیا عجیب انداز ہے محبت کا، مارتی بھی ہے. اچھا جب بچہ روتا ہے خود بھی روتی ہے. اور پھر کیا ایک جملہ خاص بولتی ہے، وہ بھی بڑے مزے کا جملہ ہے، تیرے باپ کی نوکر نہیں ہوں میں، تیرے باپ نے تو مجھے نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے، خود تو بیٹھے ہوٹلوں رہتے ہیں اور ہم ان کی نوکری کرتے رہے. اور لیکن اس کے بعد وہ بچے کو نہلاتی ہے. وہ بچہ جو میلا کچیلا مٹی والا، اس کو نہلاتی ہے. جب وہ بچے کو نہلا کر پاؤڈر لگا کر صاف ستھرے کپڑے پہناتی ہے، پھر خود ہی اس کو پیار بھی کرتی ہے. کیا عجیب ممتا ہے اس کی، سبحان اللہ. کیا انداز حضرت نے فرمایا، دیکھ کیسا نقشہ کھینچا. حضرت نے فرمایا کہ اسی اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اللہم واقعت ان کا واقعت الولید، کہ اللہ چھوٹے بچے کی جس طرح نگہبانی کی جاتی ہے اسی طریقے سے ہماری بھی نگہبانی فرما، نگرانی فرما. بات یہ کہ میری عادت بھی مٹی کھانے کی ہے، میری عادت بھی مٹی کھانے کی کہ میں مٹی کی عورتیں، مٹی کے مکانات، مٹی کی بریانی اور کباب، مٹی کی گاڑیاں، ان کے پیچھے لپکتا ہوں. یہ سارا عالم جو مٹی کا ہے، اس مٹی پر اپنی مٹی کو مٹی کرنا چاہتا ہوں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ 70 کے زمانے میں حضرت سول ہسپتال تشریف لے گئے تھے ای سی جی کے لیے. حضرت خود فرمائی یہ بات کہ مشینیں لگی ہوئی تھی ای سی جی کی سب، اور فرمایا اسی وقت یہ شعر آیا، اس وقت کا شعر حضرت کا، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی مت کرو، کیونکہ مٹی مثبت مٹی، مثبت مٹی حاصل مٹی، مٹی پلس مٹی از اکول ٹو مٹی، نتیجہ مٹی نکلے گا. مٹی مٹی سے ملے، نتیجے میں مٹی ہے. میں بتاؤں کہ دنیا میں شے کیا ملی، میں بتاؤں کہ دنیا میں شے کیا ملی، کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا ملی، قبر میں خاک چانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی. 6 مہینے کے بعد قبر کو کھولا، لیلا مجنو کو دفن کیا، عشق اور حسن کو نشانات بھی نہ ملے، نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلا ملی. دنیا فانی میں ہر سو ملی، بے کلی بے کلی بے کلی بے کلی، ہاں مگر اہل دل، ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. یہ ہونا چاہتا، یہ ہم لوگوں کا ذوق ہے، بس جا ذرا سی کوئی چیز دیکھی چمک کشش، بس یہ مل جائے، یہ ہمارا مزاج ہے. تو یا اللہ میرا مزاج مٹی والا ہے، میں مٹی پر مٹی ہونا چاہتا ہوں، لہذا آپ ایک کرم فرمائیے کہ ان مٹیوں کو مجھ سے دور کر دیجیے، مجھ کو مٹی سے دور کر دے، مٹی کو مجھ سے دور کر دے. لہذا اس دعا کی قبولیت حضرت فرماتے جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹی سے، مٹی کو اس سے، عورتوں کو مٹی کے مکانات، یہ سب ان سے دور کر دے گا، ان کے دل کو بہت دور پھیر دے گا، اور توفیق حفاظت نظر عطا فرمائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ مٹی ایسی، جب حضرت صاحب بس آپ کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا، عورت کو دیکھتا ہوں بالکل مٹی لگتی ہے وہ. اللہ نے مجھے ایسا بنا دیا، ایسا نہیں ہے. سب کھمبا حسین اور کھمبے میں اب مجھے کوئی فرق نہیں لگتا. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، مسلمان ہے جھوٹ نہیں بولتا. ایک مسلمان اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے حسین اور کھمبے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، فرمایا کہ مسلمان سے بدگمانی مت کرو، جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اس کو علاج کی ضرورت ہے. اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس کا پاجامہ چیک کرو، کہ ہو تو رہا ہے، اس کو بھی مانتا نہیں ہے. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں اور دونوں کا جواب ہو گیا. تو لہذا میرا مزاج مٹی کا ہے، لہذا مجھے مٹی پر مٹی نہ ہونے دیجیے. لہذا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو توفیق حفاظت نظر دیتے، حسین ہوں گے یہ نظر بچائے گا، یہ نہیں کہ مجھے مٹی لگ رہے ہیں اب تو سب ادھی لگ رہی ہے، بس ایسا نہیں ہوتا، وہ نظر بچائے گا، کیونکہ سارے مراقبے نظر بچانے کے بعد ہے جناب. کیونکہ مراقبہ کیا، ایک حسین آ رہی ہے کہ مراقبہ کیا کہ اس کے 12.5 نمبر کا چشمہ لگایا، منہ ٹیڑا ہو گیا اور جناب اس کے دانت ہل گئے، پھر وہ جا کے اسی کو لپٹ جائے گا. اس لیے نظر بچانا، کیونکہ نظر بچانے سے رحمت ملتی ہے اور نظر ڈالنے سے لعنت ملتی ہے، تو لعنتی کام کر کے کیسے وہ ہوگا. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ ایک تو مٹی کو صاف کرتے ہیں، اور دوسرے آنے والے، ایسا نہ ہو کہ یہ آنے والے میرے اس بندے کو، میرے چھوٹے سے ولید کو، بچے کو یہ مٹی کی طرف راغب کرتے. اللہ تعالیٰ ان کی زبانیں ان کی بند رکھتے ہیں. اور تیسرا، اگر وہ مٹی کی طرف رغبت کرتا ہے، اب اس نے گناہ کیا، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو توفیق توبہ دیتے ہیں. رو، اب ساری مٹی کو نکال، الٹی کر، قائے کر. یہ بھی سنت ہے. حرام نہ والا منہ میں چلا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیا اور انگلی ڈال کے قے کر دی. ہمارے بزرگوں نے بھی ایسا کیا، یہ تھوڑی کھا لیا کھا لیا. ویسے آپ کو اپنے مسلمانوں کا ایک لطیفہ سناؤں. یہ ہمارے مسلمان جو ایئر لائنوں پہ جاتے ہیں نا باہر کی، تو باہر کی ایئر لائن ہے، اس میں شراب عام ملتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے. اب وہ شراب پیتے ہیں اس میں، اور اتنی شراب پیتے پہ لڑتے بھی ہیں. اور اب لطیفہ یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد ان کے ایمان کا کیا عالم ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا لے کر آتی ہے تو لڑتے ہیں کہ میں نے کہا تھا مسلم فوڈ لے کر آؤ، اب وہ مسلم فوڈ کے لیے لڑتے ہیں. یہ عالم ہوتا ہے، یہ ہمارے لوگ حرکتیں کرتے ہیں کہ کہاں تو شراب پی رہے ہیں اور کہاں ہے جی مسلم فوڈ لے کر آؤ. ایسا عالم، اللہ تعالی حفاظت فرمائے. تو توفیق توبہ یہ بڑی نعمت ہے کہ قے کرے، الٹی کرے. ایسا نہیں کہ حرام چلا گیا، کیونکہ حرام اگر غذا کھا لی، حرام نوالا چلا گیا، 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے، کوئی عبادت قبول نہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص پورا گندا بال، اس کی حالت بالکل صوفی فقیر و زاہدوں والی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ وہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے. وہ روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، لیکن اس کا کچھ قبول نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اس حرام میں یہ بات بھی شامل ہے، کسی ایسی جگہ گئے، چیز اپنی نہیں ہے، اور اٹھائے کے کھا لی بس. یہ مٹھائی نظر آئی کہ صاحب پہلے اٹھا کے کھا لی بس، پوچھا دینے مالک سے، مالک کی اجازت کے بغیر. یہ بھی حرام ہے کہ یہ چھوڑ، یہ تھوڑی خانقاہ میں آئے، دیکھا مٹھائی کا ڈبا، ریفریجریٹر پانی کے کھولا، مٹھائی نظر آئی، اٹھا کے کھا لی. حرام ہے یہ. اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا کہ ایسے بھی کیا پیا، خوب اتنا کہ میدا بھر گیا نا، پھر انگلی ڈال کے قے کر دی، سب نکال دیا باہر. لذا اس کو توفیق ہے توبہ. دیکھتے ہیں وہ روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیار عطا فرماتے ہیں. پاک صاف، ان اللہ یحب التوابین کا تاج اس کے سر پر سجاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کثیر التوبہ، توبہ زیادہ توبہ کرنے والے کو. یہاں کثرت توبہ میں ہے، یہ نہیں کہ اللہ معاف کر دے بس. واخر دعوانا کثیر التوبہ، بہت توبہ کرنے والا اس کو اپنا محبوب رکھتے ہیں، بلکہ دائرہ محبوبیت سے نکلنے نہیں دیتے. یعنی اس کی مثال ایسی کہ جیسے انسان ہے، پیشاب پخانا بھی لگتا ہے، وضو ٹوٹ گیا، فوراً وضو کر کے دوبارہ باوضو ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے وہ. اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے. اس دعا کو مانگے، اللہم واقعیتن کا واقعیت الولید، بچے کی طرح. یا اللہ ہم تو بچے کی طرح ہیں. معروم ہی فرماتے خلق اطفالم جز مست خدا، کہ ساری مخلوق بچہ ہے، سفید بال والے بھی بچے. نیست بالغ جز زہیدہ از ہوا، فرماتے یہ بالغ اس وقت تک نہیں ہوگے جب تک اپنی نفسانی خواہشات سے بھاگیں گے نہیں. ابھی ایک سفر تھا پنجاب میں، جہاں بھی سفر بھی گیا، ایک بڑے میاں 60-70 سال سے کی عمر، میں ان کے برابر بیٹھا تھا، مجھ سے کہنے لگے، صاحب میں پریشان ہوں. میں نے کیا پریشان ہے؟ کہا نظر کی حفاظت سے پریشان ہوں. اور عالم یہ لڑکھڑا کے چل رہے ہیں. یہ عالم کیا ہم نماز کو جائیں کہیں جائیں بس نظر کی حفاظت. ابھی ہر طرف سینکڑوں عورتیں ہیں, ابھی اس عمر میں یہ حال ہے بتائیے. مرنے کا وقت قریب آ گیا. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں جلدی گناہ چھوڑ دو ورنہ پاگل ہو جاؤ گے, بڈھے ہو جاؤ گے, سفید بال ہو جائیں گے, وہی کمینے پن کے کام کرتے رہو گے, کیسے ذلیل اور رسوا ہو گئے. حضرت واقعہ نہیں سناتے, فرماتے ہیں بس میں اپنی جوانی کا واقعہ کہ میں بس میں جا رہا تھا تو ایک سامنے عورت بیٹھی تھی, ایک بڈھا منہ کھل کے اس کو دیکھ رہا ہے. کنڈکٹر آیا, وہ جھنجھوڑا ہے چاچا کرایہ دے دو. چاچا کو ہوش ہی نہیں ہے, وہ منہ حضرت حضرت کر کے دیا, ایسے منہ کھلا دیکھ رہا ہے. جب جھنجھوڑا ہاں اچھا کرایہ. ایسا عالم اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس چیز سے کہ اللہ ہم چھوٹے بچے ہیں, آپ اپنے کرم سے بچائیے ہماری, ہمیں بلوغت عطا فرما دیجیے, روحانی بلوغت. جسمانی بلوغت تو ہو گئی لیکن روحانی بلوغت بھی عطا فرما دیجیے کہ گناہ سے, کیوں بچے جیسے لڑتے ہیں نا, ہم بھی لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. ہمیں یہاں نہیں کیوں بٹھایا, ہمیں کھانا پہلے کیوں نہیں دیا, ہمیں فلاں پلیٹ پہلے کیوں نہیں دی, ہمیں پوچھا کیوں نہیں. یہ سب بچوں والی باتیں ہیں جناب. جس کی اللہ پر نظر ہوتے ان چیزوں میں نہیں لڑتا وہ. اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم واقية كواقية الوليد, اللهم واقية كواقية الوليد, اللهم واقية كواقية الوليد. یا اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجیے. اچھے اخلاق عطا فرما, تعلق مع اللہ عطا فرما, اطاعت اور فرما برداری کے اعمال عطا فرما, گناہ نافرمانی سے ہماری حفاظت, تقوی کی حیات, اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما, شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں رمضان شریف خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما. اس رمضان شریف کو یا اللہ تقوی کے سیکھنے کا ذریعہ بنا, سچی توبہ نصیب فرما, اور رمضان شریف اپنے بڑوں کے پاس گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور تقوی کا ذریعہ بنا, تعلق مع اللہ کا ذریعہ بنا. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں 100% اپنی طاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما, علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما, علم زیادتی عطا فرما, علم پر عمل کی توفیق عطا فرما, عمل مقبول عطا فرما, اخلاص عطا فرما, درد دل عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ضروریات کو پورا فرما, رزق حلال عطا فرما, رزق حلال عطا فرما, رزق حلال عطا فرما, عافیت اور فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ بری عادت گناہ نافرمانیوں سے 100% حفاظت نصیب فرما, بری عادتوں سے چھٹکارا عطا فرما. یا اللہ گندے اخلاق سے, گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. ہمارے دوست اور رشتے دار بہن جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی, اللہ اپنے کرم کے صدقے میں حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے ان پر بھی فضل فرما, کسی کو محروم نہ فرما. آباب حاضرین اور غائبین سارے عالم میں جو دوست آباب ہیں, اللہ تمام مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میرے چچا کے لیے بھی دعا کیجیے کہ میرے سگے چچا ہے وہ بیمار ہیں, اللہ ان کو بھی شفا اور صحت عطا فرما, خیر کا معاملہ فرما دیجیے. اور جملہ مریضوں کو صحت عافیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خلق محمد و اصحابہ اجمعین ورحمۃ اللہ.